أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی مگر یہ کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور اس سفارش پر راضی بھی ہو. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دیتے ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. یہ لوگ محض اندازے کی پیروی کر رہے ہیں اور بے شک محض اندازہ حق سے کوئی فائدہ نہیں دیتا. اے نبی، آپ اعراض کیجئے ان لوگوں سے جو منہ موڑ لیں ہمارے اس ذکر سے. اے نبی، آپ اعراض کیجئے ہر اس آدمی سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے اور جس کا دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی ارادہ نہ ہو. یہی ان کا مبلغ علمی ہے. اور بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اللہ اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور اچھا کام کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ہاں مگر کچھ آلودگی۔ بے شک آپ کا پروردگار بہت مغفرت والا ہے، وہ تم لوگوں کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس وقت بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر جنین کی شکل میں تھے، تو تم اپنی پاکیزگیاں مت بیان کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کی آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، سورۃ النجم کی آیت 26 سے 32 تک، بلکہ معاف کیجئے، ہاں 26 سے 32 تک۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مشرکین مکہ اور اے اس زمانے کے کافروں، تم کبھی لات کی پوجا کرتے ہو، کبھی عزہ کی، اور کبھی منات الثالثۃ الاخرى کی، تو یہ تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، اور ان بتوں کو اللہ نے اپنے اختیارات دے رکھے ہیں، تو تم اللہ سے مانگنے کے بجائے ان بتوں سے مانگتے ہو، حالانکہ یہ بت جو ہیں یہ تو بے جان ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو بت ہیں، اور اللہ کے ہاں جو مقرب ترین فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے ہیں اور حاضر رہتے ہیں، ان فرشتوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضا مندی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ جو مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور دوسرے مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ جب ان مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتے ہیں، نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں، تو جن پتھروں کے بت کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، وہ تمہاری اللہ کے ہاں کیسے مدد کریں گے؟ تو فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ جن کی سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ جو فرمایا کتنے فرشتے ہیں، اشارہ کر دیا کہ فرشتے تو بہت ہیں، لیکن اس میں بھی بعض فرشتے بڑے مقرب ہیں بارگاہ خداوندی میں، ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت اور اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی مدد، کوئی سفارش یا کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر کہ جن کی سفارش کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، مگر اس کے بعد کہ اللہ ان فرشتوں میں سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور جس کے لیے چاہے راضی ہو، یعنی جب تک اللہ کی مشیت اور اللہ تعالی کی رضا متعلق نہ ہو، اس وقت تک کوئی فرشتہ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ میں کہیں لکھا ہے کہ فرشتوں میں بھی جذبات ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی کچھ نہ کچھ جذبات ہوتے ہیں، لیکن ان جذبات کے باوجود وہ نہ کسی پر رحم کھاتے ہیں، نہ جناب کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سری اجازت اور رضامندی نہ ہو. وہ تو یفعلون ما یؤمرون ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. تو فرشتے اگر کسی پر کسی کی سفارش کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالی کی مشیت اور رضا اس کے ساتھ متعلق نہ ہو. تو فرمایا آسمانوں کے اندر کتنے فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے سکتی, ہاں مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور جس کے لیے اور راضی ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بعض اوقات آدمی مخلوقات میں بعض اوقات آدمی اجازت دیتا ہے مگر راضی نہیں ہوتا. جیسے بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ابا جی کر دو کر دو, ابا جی نے کہا چلو کر دو, اجازت دے دی مگر راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے کوئی کام کروا سکیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو. صرف اجازت ہی نہیں, رضا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی. ویسے بھی اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہی ہے. تو فرمایا کہ ہاں مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو. آگے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ بھی عجیب ہیں, مشرکین مکہ کافر, اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. جو انہوں نے بت بنائے ہیں وہ بھی اکثر عورتوں کے نام پر ہیں, لات ہے, عزہ ہے, منات ہے, اور دولت کی دیوی ہے, نفرت کی دیوی ہے, مصیبت کی دیوی ہے, عورتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور یہ جو مشرکین اور کافر ہیں ان کا ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ بنات اللہ ہیں, کہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ بات پیچھے بھی گزری کہ الکم الذکر ولہ الانثی, کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکے چاہتے ہو کہ ہمارے ہاں لڑکے ہوں, اور اللہ کے لیے تم نے لڑکیاں پسند کی ہوئی ہیں کہ جو بت بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کے بھی زنانے نام رکھے ہوئے ہیں, اور عورتوں کو بھی تم زنانے ناموں سے یاد کرتے ہو. تو فرما ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لیسمون الملائکہ تسمیت الانثی, وہ فرشتوں کو زنانے نام رکھتے ہیں, زنانے نام دیتے ہیں. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا, وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام. اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حفظہم اللہ تعالی نے ترجمہ کیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں. تو فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لیسمون الملائکہ تسمیت الانثی, وہ فرشتوں کو کے زنانے نام رکھتے ہیں, یعنی زنانے ناموں سے انہیں یاد رکھتے ہیں کہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. آگے قرآن کہتا ہے وما لہم بہ من علم, انہیں اس کا کچھ علم نہیں. وما لہم بہ من علم, ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر محض گمان کی, خیال کی, اٹکل پچو, وہم و گمان, یہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی. ان نافیہ ہے, ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر گمان کی. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا, یہ سلوک لوگ اٹکل پر چل رہے ہیں. اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ وہم و گمان پہ چل رہے ہیں, یعنی محض اندازے پر چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ عورتیں ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہوں. تو محض ایک خیال جو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا, اس کے مطابق انہوں نے جو بت ہیں ان کو بھی زنانے نام دیے ہوئے ہیں, اور جو ملائکہ ہیں ان کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. وما لہم بہ من علم, اور ان لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن, یہ محض خیال کی پیروی کر رہے ہیں, بہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور بے شک اندازہ یا گمان حق سے کچھ فائدہ نہیں دیتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور محض گمان یا اندازہ یہ حق سے کوئی فائدہ نہیں دیتا. یعنی ان کافروں نے ملائکہ کو بنات اللہ قرار دیا ہے محض اپنے اندازے سے, تو اس دنیا میں اندازوں سے کام نہیں چلتا. دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں, محض آپ ایک خیال کرنے لگے آنکھیں بند کر کے, آنکھیں بند کر کے آپ کچھ خیال کریں گے, اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, وہ گمان یا محض خیال حق کا فائدہ نہیں دیتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا. یعنی اگر کسی جگہ میں آپ کا خیال ہے اور دوسری طرف حقائق ہیں, تو آپ کے گمان کی پیروی کی جائے گی یا حقائق کی پیروی کی جائے گی؟ حقائق کی پیروی کی جائے. آپ آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ چاروں طرف تاریکی ہے, رات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جب آپ آنکھیں بند کریں گے آپ کو تو تاریکی ہی نظر آئے گی, مگر یہ گمان ہے یہ حق کا فائدہ نہیں دیتا. جب آپ آنکھیں کھولو گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں, ابھی عصر کا وقت ہے, سورج نکلا ہوا ہے, روشنی پھیلی ہوئی ہے. تو وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور بے شک خیال حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا, یعنی حق تک نہیں پہنچاتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا. یعنی اگر ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف گمان ہو, تو اس گمان سے حق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ اگر کہیں حق واضح نہ ہو, جیسے مسائل اجتہادیہ میں ہوتا ہے کہ نص نہیں ہے ہمارے پاس اور ہمیں اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں کیا یعنی مجتہدین کو, مجتہدین اجتہاد کر رہے ہیں, تو اس میں محض گمان سے تو کام نہیں چلتا, لیکن اگر دلائل شرعیہ کی روشنی میں قیاس صحیح کیا جائے اور قیاس صحیح کی ساری شرائط پائی جائیں, قیاس فاسد سے بچا جائے اور اس کے نتیجے میں ظن غالب پیدا ہو جائے, تو اس ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو ظن غالب ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں تو وہم مراد ہے, محض ایک خیال مراد ہے, محض ایک اندازہ مراد ہے, اور محض وہم و گمان اور محض خیال حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا, خیال حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا. آگے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی, یہ جو لوگ آپ سے منہ موڑتے ہیں اور آپ پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں, اور اپنی جان کو ان کے اوپر کھپاتے ہیں اور رنج کرتے ہیں, دکھ اٹھاتے ہیں, اتنی تکلیف برداشت نہ کیجیے. ٹھیک ہے, آپ تبلیغ کیجیے, آپ تبلیغ کریں, لیکن ایسی تبلیغ کہ جس سے خود آپ کو تکلیف ہونے لگے, آپ کو نقصان پہنچنے لگے, ایسی تبلیغ کے آپ مکلف نہیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں دو جگہ میں فرمایا گیا, ایک جگہ میں فرمایا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین, شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر لیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. مطلب یہ کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے. اور ایک اور جگہ میں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اگر یہ لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے تو کیا آپ افسوس کر کر کے اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لیں گے؟ مطلب کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے. معلوم ہوا کہ تبلیغ ہے, دعوت ہے, سمجھانا ہے, نصیحت ہے, آدمی کو ساری زندگی یہی کام کرنا ہے, نصیحت تبلیغ کا کام کرنا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے آپ کو دینی نقصان نہ ہو اور دنیاوی بھی نقصان ایسا نہ ہو کہ جو دین کے لیے اور باقی کاموں کے لیے مضر ہو جائے. تو فرمایا کہ یہاں یہ فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی آپ اعراض کیجئے اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے. جو شخص قرآن نہیں سننا چاہتا اور منہ پھیر کے جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے نہ جائیے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اعراض کیجئے اس آدمی سے جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر کے جا رہا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس کا دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہیں کر رہا. کیا مطلب؟ کہ جو آدمی قرآن سننا نہیں چاہتا اور دنیا میں جانوروں کی طرح رہنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بس پیٹ بھرتا رہے، کپڑے اچھے ملتے رہیں، شہوت پوری ہوتی رہے اور مزے کی زندگی گزاروں، اس کو نہ قبر کا خیال ہے نہ آخرت کا خیال ہے، تو ایسے آدمی کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی. جب نصیحت فائدہ نہیں دیتی اور وہ آپ کی اس نصیحت کو سننا بھی نہیں چاہتا، پھر آپ بھی اس کے پیچھے نہ پڑیے، آپ اعراض کر لیجیے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، تو آپ اعراض کر لیجیے یعنی منہ موڑ لیجیے. عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، ہر اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہمارے ذکر سے منہ موڑا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے نہیں ارادہ کیا مگر صرف دنیا کی زندگی کا. اب یہ جو کافر ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا اچھی ہونی چاہیے. وہ فارسی کا ایک مصرعہ مشہور ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ شاعر کہتا ہے بابر خوب عیش کر لو کہ زندگی دوبارہ تو ملے نہیں کی نہیں، تو جو مزہ کرنا ہے خوب مزے اڑا لو. یہ کافرانہ نظریہ ہے، لیکن جو حقیقت پر مبنی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام سے زندگی گزارنے کا اختیار بھی دیا ہے کہ کھاؤ پیو، ہنسو بولو، مکان بناؤ، شادی کرو، بچوں کا حق ادا کرو، لیکن اپنی قبر کو یاد رکھو اور یاد رکھو کہ تمہیں یہاں سے آگے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر دوبارہ تمہیں پیدا ہونا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی تم نے اچھے یا برے کام کیے ہیں ان سب کا تمہیں حساب دینا ہے. تو جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تو آپ کی نصیحت سن سکتا ہے اور اسے آپ کی نصیحت کا فائدہ ہوگا، لیکن جس کا ارادہ صرف دنیا کی زندگی کا ہے اور وہ دنیا ہی کی زندگی کو اپنا مقصود اصلی سمجھتا ہے، اس کو تبلیغ کرنے کا یا اس کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، تو آپ اعراض کیجئے ہر اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر دنیا کی زندگی کا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ من العلم، بس یہی ان کے علم کی پہنچ ہے، یہی ان کے علم کا مبلغ ہے، یہی ان کا مبلغ علمی ہے. مبلغ کہتے ہیں انتہا. آج کل بھی جناب جب رقم لکھی جاتی ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ مبلغ 25,000 روپے، 25,525 روپے، اتنے پیسے. تو مبلغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. مبلغ، اس کو مبلغ بھی لوگ پڑھتے ہیں، تو مبلغ کا مطلب ہے کہ بس یہاں تک پہنچے گا، اس سے آگے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عجیب بات فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا ان کا مبلغ علم ہے، ہر وقت وہ دنیا ہی کی بات کرتے رہتے ہیں. اور چونکہ یہ دنیا ہی کی بات کرتے ہیں، اس لیے نہ ان کو قبر کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ اپنی موت کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ آخرت کی بات سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا، تو آپ اعراض کیجئے ہر اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر دنیا کی زندگی کا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، یہ دنیا ان کے علم کی پہنچ ہے، یہ دنیا ان کے علم کی پہنچ ہے کہ ان کے علمی دنیا آخر میں جا کر دنیا تک پہنچتی ہے، جتنے ان کا علم ہے وہ سب دنیا تک پہنچتا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت تشریف لے گئے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اسلام آباد، وہاں بڑے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کچھ بات کی، تو حضرت نے حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان سے فرمایا کہ جناب گزارش یہ ہے، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو گزارش یہ ہے کہ آپ کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا کہ آپ جو اسکولوں کالجوں کی بات کرتے ہیں اور مدرسوں کی بات کرتے ہیں، تو جس علم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، اس کی انتہا دنیا بھر ہوتی ہے کہ جی گریڈ اچھا مل جائے، پیسے اچھے مل جائیں، اور جناب اس کے جو ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے بہت اچھے مل جائیں، مکان بن جائے، بس یہ ہے سارا، سارے علم کا انتہا اس بات پر ہے کہ جناب دنیا مل جائے۔ لیکن مدرسوں میں جو طالب علم پڑھتے ہیں، دنیا ان کا مبلغ علم نہیں ہوتا، ان کا جو علم ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، قبر بھی اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے، اور دنیا سے زیادہ بہتر قبر ہونی چاہیے، اور قبر سے زیادہ بہتر آخرت ہونی چاہیے۔ تو ہماری اور آپ کی سوچ ہی میں بڑا فرق ہے، آپ کسی اور انداز سے سوچتے ہیں، اسی کی بنیاد پر آپ سارے فیصلے کرتے ہیں، اور ہم مدرسوں کے جو لوگ ہیں تو ہم کسی دوسری بنیاد پر سوچتے ہیں۔ تو یہ جو ذہنیت ہے کہ آدمی ہر چیز کے اندر دنیا کو اپنے سامنے رکھے، یہ بڑی خراب سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض اوقات ہم جیسے دینداروں میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں وظیفہ بھی وہ پسند آتا ہے جس میں پیسے کا اضافہ ہو، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، اور وظیفہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے پیسوں میں اضافہ ہو، اور جناب ایسا وظیفہ ہونا چاہیے کہ جس سے جناب مکان بڑا ہو جائے، ایسا وظیفہ، ہر چیز میں بس دنیا ہی دنیا ہے۔ ارے بھائی دنیا کے علاوہ یہ بھی تو سوچو، ایسا وظیفہ ہونا چاہیے جس سے قبر اچھی ہو، ایسا وظیفہ ہونا چاہیے جس سے آخرت اچھی ہو۔ محض دنیا کو اپنے مبلغ علم بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اور قرآن نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا تو ان کا مبلغ علم ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ عبادات اور نیکی کے کاموں کے دنیاوی فوائد بہت زیادہ بیان کیے جائیں، جی نماز اس لیے پڑھو کہ ورزش ہو جائے گی، نماز اس لیے پڑھو کہ جناب سارے جوڑ صحیح کام کرنے لگیں گے، اور روزہ اس لیے تاکہ ڈائٹنگ ہوگی، اور زکوٰۃ اس لیے دو تاکہ جو غربا فقرا ہیں ان کا، یہ سب چیزیں اگرچہ نماز سے روزے سے زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہیں، کہ جی حج اس لیے ہونے چاہیے کہ عالمی کانفرنس ایک طرح کی ہو جائے، مگر یہ دنیاوی فائدے ہیں، یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ نماز کا فائدہ جو ہے وہ ورزش نہیں ہے، روزے کا فائدہ ڈائٹنگ نہیں ہے، اور جناب حج کا جو فائدہ ہے وہ کوئی انٹرنیشنل کانفرنس مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کا جو مقصود اصلی ہے وہ ہے آخرت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا تاکہ آگے آخرت درست ہو۔ اور اتنی بات طے شدہ ہے کہ جب آخرت درست ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے گا، تو نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج اور نیکیوں کے جتنے فوائد دنیا بھی آپ بتا رہے ہو وہ بھی ضرور ملیں گے انسان کو، وہ بھی ضرور ملیں گے۔ نماز کے سارے دنیاوی فائدے ملیں گے، روزے کے بھی دنیاوی فائدے ملیں گے، لیکن ان دنیاوی فائدوں کو اپنا مبلغ علم نہیں بنانا چاہیے کہ آدمی کا علم جو ہے وہ سارے دنیاوی فائدوں پہ جا کے ختم ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگ یہ پسند نہیں کرتے کہ آدمی ممبر پر بیٹھ کر بس دنیا بھی فائدہ بیان کرتا رہے، کسی عبادت کا یہ دنیا بھی فائدہ ہے، یہ دنیا بھی فائدہ ہے. تو آج کل کے جو ماڈرن لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑی اچھی تقریر کی ہے، اس سے ہماری جناب ورزش ہو جائے گی اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. تو حالانکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات جو ہیں ان کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ہے، اس کی رضا مندی ہے، اپنی آخرت کو درست کرنا ہے، اور یہ دنیاوی فائدے جو ہیں یہ ہیں مگر ثانوی حیثیت رکھتے. کافر جو ہیں وہ دنیا کو اپنا مقصود بناتے ہیں اور مومن جو ہے وہ آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے. علماء نے، بعض صوفیہ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی اور سایہ، یہ کافر جو ہے سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ سائے کے پیچھے نہیں بھاگتا، اصل چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. اصل چیز کو آپ پکڑ لو گے سایہ قابو میں آ جائے گا، اور سائے کو پکڑ لو گے تو وہ قابو میں نہیں آئے گا، کوئی چیز آگے جائے گی سایہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے چلا جائے گا. تو آخرت کو اپنے قابو میں کر لو تو دنیا اس کے مثل، اس کے لیے سائے کی طرح ہے، دنیا تو خود بخود آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی راحتیں بھی مسلمانوں کو خوب عطا فرماتے ہیں. بہرحال دنیا کو اپنا مقصود اصلی بنانا یہ بڑی خطرناک عادت ہے اور یہ کافروں کا طریقہ کار ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ شخص جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہے اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی چیز کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے مت جائیے، اس سے اعراض کیجیے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، یہ دنیا جو ہے ان کا مبلغ علم ہے، ان کے علم کی پہنچ بس یہ دنیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ، بے شک تیرا پروردگار زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ خوب جاننے والا ہے اس شخص کو جو ہدایت یافتہ ہو. آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. تو سب اللہ کا، لیکن اللہ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، یہ بھی عجیب بات ہے. آسمان بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی، مگر زمینوں کی چیزیں جتنی پیدا کی گئیں وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. جتنی آپ کو چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. جناب کسی کا ہم شکار کرتے ہیں، کسی کو پالتے ہیں، کسی کی کھال استعمال کرتے ہیں، کسی کا گوشت استعمال کرتے ہیں، کس چیز سے کچھ بناتے ہیں. تو یہ آسمان اور زمین سب اللہ کے لیے ہیں، اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کا. دنیا میں اللہ نے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ کون اچھا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے. تو جو برے کام کرے گا اللہ اس کو برائی کا بدلہ دے گا، اور جو اچھے کام کرے گا اس کو اچھائی کا بدلہ دے گا. تو فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا. کیا بدلہ دے؟ بِمَا عَمِلُوا، ان کاموں کا جو انہوں نے کیے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور تاکہ اللہ بدلہ دے اچھا کام کرنے والوں کو اچھائی کا. اچھا کام کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دے. یہ اچھا کام کرنے والے کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں. اچھا کام کرنے والے کون ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں؟ اسی لیے سب سے زیادہ متقی آدمی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہو. اور آپ جانتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہو. جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ کے ہاں اس کی اتنی ہی عزت ہے, لیکن عزت متقی کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, نہ کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے کی. اصل جو چیز ہے وہ ہے تقوی, یعنی گناہوں سے بچنا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اچھے لوگوں کو اچھائی کا, اور یہ اچھے لوگ وہ ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, جو بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے. الا اللمم, ہاں مگر تھوڑی بہت آلود کی. اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی عجیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھائی کا بدلہ دیں گے. اب وہ اچھا کام کرنے والے کون ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں, بڑی بڑی فحاشی سے بچتے رہتے ہیں, ہاں مگر تھوڑی سی بھول چوک ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے. والفواحش, اور فحش باتوں سے. الا اللمم, ہاں مگر کچھ آلودگی. حضرت شیخ الہند نے لمم کا ترجمہ کیا آلودگی کے ساتھ, اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فیصلہ کیا پھسل جانے کے ساتھ, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہلکے ہلکے گناہ. لیکن لما یلمو اور الما بالمکان کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کسی جگہ پر ٹھہر کر آگے چلے جانا, یہ ہے لمم. کہ جناب کبھی کبھار غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمانے والے ہیں. پھر لمم کی کئی تفسیریں کی گئیں. لمم کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ وہ گناہ, بڑے بڑے گناہ جو حالت کفر میں انہوں نے کیے تھے, مگر اسلام لائے تو ان گناہوں سے توبہ کر لی. جب توبہ کر لی تو وہ جتنے پچھلے گناہ تھے وہ لمم بن گئے. اور اسی لیے کافر جو تھے, اس زمانے کے کافر صحابہ کو کہتے تھے, بعض صحابہ کو, بھئی تم بھی تو وہی تھے جو ہمارے ساتھ فلاں فلاں کام کرتے تھے. تو صحابہ کہتے تھے ہاں ہم اس وقت میں ہم سے غلطی ہوئی, ہم کافر تھے, لیکن اب تو ہم اسلام لے آئے ہیں, الحمدللہ ہم نے تو ان سب سے توبہ کر لی ہے. تو جو پچھلے گناہ ہو گئے وہ لمم کے اندر داخل ہیں. اسی طرح اگر کسی آدمی سے کوئی غلطی ہوئی, بڑا گناہ ہوا, کبیرہ گناہ, اور اس نے توبہ کر لی تو وہ بھی لمم میں داخل ہے. اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ نے عجیب مثال دی. فرمایا کہ اگر بڑے گناہ کا ارادہ بھی کر لیا, بڑے گناہ کے لیے چل بھی پڑا, بڑے گناہ کی کوشش بھی کر لی, لیکن بڑا گناہ کیا نہیں, رک گیا اللہ کے خوف سے, تو جو پیچھے کی جتنی چیزیں ہیں وہ لمحہ ہیں. اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چور اپنے گھر سے نکلا اور کہا بھائی مسجد جاتا ہوں, مسجد میں فلاں صندوقچی رکھی ہے, اسے توڑ کے پیسے نکالوں گا, جب پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ اتار لوں گا. شیخ الہند نے یہ تفسیر عثمانی میں مثال دی. فرمایا گھر سے چلا کہ میں جاؤں گا مسجد میں جا کے چوری کروں گا. چلا, چلتا رہا, پھر مسجد پہنچا, پھر دروازہ کھولا, اندر چلا گیا, اور چیز بھی جناب کھولنے کی کوئی, پھر اس کو خدا کا خوف ہو گیا عین وقت پہ کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ نے مجھے منع کیا ہے, میں نہیں کرتا, رک گیا وہ, اور رک کے واپس آ گیا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جتنی شروع کی چیزیں تھیں وہ فی نفسی ہی مباح تھیں, مگر وہ ذریعہ بن رہی تھیں کبیرہ گناہ کا, اس لیے ناجائز تھیں. لیکن جب وہ ساری چیزیں ابتدائی کبیرہ گناہ تک نہیں پہنچی بلکہ جا کر رک گئیں اور کبیرہ گناہ سے وہ بچ گیا, اب یہ سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ لمم ہو گیا، جب لمم ہو گیا تو الا اللمم کے اندر داخل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کی بہترین مثال وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی، کہ عجیب حدیث ہے وہ، فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتم علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، ہر آدمی کے اوپر اللہ نے زنا کا کچھ حصہ طے کر دیا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا فزنا العینین النظر، آدمی آنکھوں سے زنا کرتا ہے وہ دیکھنا ہے، اور ہاتھوں سے زنا کرتا ہے چھونا ہے، اور زبان سے زنا کرتا ہے وہ بھی زبان کا زنا ہے، اور لیکن فرمایا کہ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور شرمگاہ جو ہے وہ ان سب گناہوں کی یا تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یعنی جب بڑے گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے تو یہ جو لمم ہے ان کے بارے میں امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اس کو قرآن فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش باتوں سے بچتے ہیں، الا اللمم مگر کچھ آلودگی یا پھسل جانا یا ہلکے ہلکے گناہ، آلودگی ترجمہ ہے شیخ الہند کا، اور پھسل جانا ترجمہ ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، اور ہلکے ہلکے گناہ ترجمہ ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، مگر سب کا مفہوم یہ ہے کہ بڑا گناہ نہیں کیا، بڑے گناہ کی کوشش تو کی، تیاری تو کی، مگر عین وقت پہ اللہ نے اس بڑے گناہ سے اس کو بچا لیا، اور پھر اس نے ان سب چیزوں سے توبہ بھی کر لی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اقدام کیا، بڑی غلطی ہوئی کہ میں گھر سے چلا، بڑی غلطی ہوئی کہ مسجد کا دروازہ میں نے کھولا، جا کے توبہ کر لی، دو رکعت نماز توبہ پڑھ لی۔ تو یہ لمم ہے، یہ لمم ہے، اور یہ داخل ہے الا کے اندر۔ تو فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم، اچھے لوگ وہ ہیں اچھائی کرنے والے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور والفواحش اور فحش باتوں سے بچتے ہیں، الا اللمم مگر کبھی کبھار یا تھوڑا سا، ان ربک واسع المغفرہ۔ اور اسی لمم پر ایک وہ روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تغفر اللہم تغفر جمع و ایو عبد لک لا الم، اے اللہ اگر آپ مغفرت کریں تو بڑے بڑے گناہوں کی آپ مغفرت کر سکتے ہیں، و ایو عبد لک لا الم، اور اے اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے بھول چوک نہیں ہوتی، جس سے چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک آدمی تھا، حدیث شریف میں بخاری میں وہ روایت ہے کہ ایک آدمی سے کچھ غلطی ہو گئی، اس طرح شہوت والی، غلط ہاتھ لگا دیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ میرے اوپر حد جاری فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر جب نماز پڑھی تو اس نے پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین، تو وہ جو گناہ معاف ہوا وہ ہوا توبہ کی وجہ سے، وہ گھر سے چلا توبہ کر کے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا توبہ کر کے، پھر اپنے آپ کو پیش کیا توبہ کر کے کہ یا اللہ جو سزا آپ دینا چاہیں دے دیں۔ اب جب ایسی سچی توبہ ہو گئی تو گناہ تو ویسے ہی معاف ہو گیا تھا، پھر جب نیکی بھی کر لی تو جو کچھ گناہ کا تھوڑا بہت اثر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین۔ تو فرمایا ان تغفر اللہم تغفر جمع، اے اللہ اگر آپ مغفرت کریں تو بڑی مغفرت کر سکتے ہیں، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا، اور اے اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے بھول چوک نہ ہوتی ہو، چھوٹے موٹے گناہ نہ ہوتے ہو، ہم سبھی گناہ گار ہیں، أَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا۔ تو قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم مگر کبھی کبھار یا تھوڑی سی آلودگی. اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ, بے شک تیرا پروردگار بڑی مغفرت والا ہے, کشادہ مغفرت والا ہے. آدمی سچے دل سے توبہ کر لے اسی وقت گناہ معاف ہو جاتا ہے. توبہ کی, گناہ معاف ہو گیا, پھر توبہ, پھر گناہ کیا, پھر توبہ کی, پھر معاف ہوا, پھر جناب گناہ کیا, پھر توبہ کی, پھر معاف ہوا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ ہوتا رہے توبہ کرتے رہو, توبہ نہ چھوڑو, یہ ضروری ہے. کیونکہ اگر توبہ کرنی چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ اصرار ہو گیا گناہ کے اوپر, اور گناہ صغیرہ پر اصرار جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے کبیرہ تک, اور اصرار علی صغیرہ یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے, پھر بچنا مشکل ہے. اس لیے مسلسل توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں, توبہ کرتا رہے. اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ, بے شک آپ کا پروردگار کشادہ مغفرت والا ہے, اس کی مغفرت بہت پھیلی ہوئی ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اب یہ آخری آیت ہے 32. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب بات ارشاد فرمائی, اور مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت قرار دیا کرو. اصل جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ ہے فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو, اپنے آپ کا تزکیہ مت کیا کرو, اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دیا کرو. اللہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ تم اندر سے کیسے ہو اور باہر سے کیسے ہو. اللہ اس وقت بھی جانتا تھا جب اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے, اور اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے کہ تم کیا کرو گے, کیا تمہاری کیفیت ہے, کیا تمہاری عادتیں ہوں گی اور کیا کیا تمہاری حرکتیں ہوں گی, سب اللہ کو معلوم ہے. اس کو فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض, وہ زیادہ جاننے والا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. اب زمین سے پیدا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے جد امجد جو تھے حضرت آدم علیہ السلام, ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا, جیسے قرآن مجید میں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, خلق الانسان من صلصال کل فخار وغیرہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا, اس لیے کہ یہ جو کچھ ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے, چھوٹا سا بچہ پھر اور بڑا ہوا ہے, سب غذاؤں سے ہوتا ہے, اور جتنی غذائیں ہیں وہ ساری اصل میں کیا ہیں, مٹی ہیں. چاہے جانور ہو, چاہے دودھ ہو, چاہے پھل ہو, چاہے اناج ہو, چاہے گوشت ہو, یہ سب مٹی ہے, اور پھر مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض, وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر جنین تھے. جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے رحم میں جس کی پرورش ہو رہی ہو, اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی جبکہ تم اپنے ماؤں کے پیٹ کے اندر جنین تھے. فلا تزکو انفسکم, تو اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو. فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو. ہوا اعلم بمن اتقا, وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. ہم نے جناب داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, کو تھوڑا سا دی, اب ہم سب کو حقیر سمجھے اور کہے جی میں بس ایسا ہوں اور فلاں ایسا فلاں ایسا. یہ اپنا تزکیہ کرنا ہے, اور تزکیہ کرنا اپنے آپ کا یہ ممنوع ہے, اور یہ گناہ کبیرہ ہے, اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی متکبر ہے, اور تکبر شرک کے بعد بدترین گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. تکبر عزازیل را خار کرت وزندان لعنت گرفتار کرت. تو آدمی کچھ نیکی کر کے, تھوڑی سی نیکی کی, ایک چلہ لگا لیا, نماز پڑھ لی, ڈاڑی, اب سب کو حقیر سمجھتا ہے. ارے بھائی تو دوسروں کو کیسے حقیر سمجھتا ہے، اپنا تزکیہ کیسے کر رہا ہے، سب کو سمجھتا ہے جہنم میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر جناب میں ان کو نہیں روکوں گا تو میں بھی جہنم میں جاؤں گا۔ تو یہ طے کرنا کہ میں جنتی ہوں یہ سب جہنمی ہیں، پھر یہ طے کرنا کہ میں نہیں ان کو منع کروں گا تو میں بھی، سب بنا الفاسد علی الفاسد ہے۔ پہلے اپنے آپ کو جنتی طے کیا، پھر دوسروں کو جہنمی طے کیا، پھر یہ طے کیا کہ ان کے جنت میں نہ جانے کی وجہ سے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، ایک مصیبت کھڑی کر دی۔ یہ اپنا تزکیہ ہے، اپنے آپ کو نیک قرار دینا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا ہے، اور اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو بڑے پیارے انداز سے ذکر کیا، فرمایا وہ آدمی تو نیک ہے، فرمایا کہ آدمی تو وہ نیک ہے مگر ان کے اندر بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ فرمایا وہ آدمی نیک ہے مگر ان کے اندر بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی انسان 100% نیک نہیں ہوتا، اس کے اندر لمم ضرور ہوتا ہے۔ مولانا ہر آدمی کے اندر لمم ضرور ہوتا ہے، اس لمم کی بنا پر اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنا تزکیہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ علامت ہے تکبر کی جو خود بڑا گناہ ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے جب تم اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر پلتے ہوئے جنین تھے، پلتے ہوئے بچے تھے، فلا تزکو انفسکم، تو اپنا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو پاک قرار مت دو، ہوا اعلم بمن اتقا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کون زیادہ متقی ہے؟ اس کا فیصلہ نہ تو ٹوپی کی اونچائی سے ہو سکتا ہے، نہ داڑھی کی لمبائی سے ہو سکتا ہے، نہ کرتے کی لمبائی سے ہو سکتا ہے، نہ آستینوں سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ واسکٹ سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تقوی جو ہے نہ واسکٹ کا نام ہے، نہ ٹوپی کا نام ہے، نہ امامے کا نام ہے، تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، اور دل سے اللہ سے ڈرنے کا۔ کس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کون زیادہ متقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وہ آدمی جس کو دیکھنے میں ہم زیادہ متقی نہ سمجھ رہے ہوں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہم سے زیادہ ہو، وہ ہے متقی، ہم متقی نہیں ہیں اس کے مقابلے میں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو متقی قرار مت دو، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو، فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو، ہوا اعلم بمن اتقا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اور تقریباً یہی بات سورۃ النساء میں بھی آئی ہے، فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں، اپنا جناب تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا یہ ناجائز۔ اور اس کے اندر بھی دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو نیک قرار دے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو نیک قرار دے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، اگر میں کہوں کہ جناب یہ جو فلاں آدمی ہے آپ میں سے سیدھا جنتی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے، یہ ہے یزکون انفسہم لا تزکو انفس۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات کر دی کہ جی فلاں آدمی تو ایسا ہے، آپ نے فرمایا کہ ویلک قطعت عنق اخیک عنق صاحبک، افسوس ہے تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، اس کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا اگر کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو اس طریقے سے کرو کہ میرا خیال یہ ہے، باقی حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے والا ہے۔ تو آخر میں فرمایا گیا فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو، اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون خدا سے ڈرتا ہے۔ تو کون زیادہ متقی ہے، کون خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔